الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم ایک ایمان والے کا کام دنیا اور آخرت میں بغیر برکت کے نہیں چل سکتا برکت نہیں ہوگی تو وہی اہل کفر کی زندگی اور فاسقوں اور فاجروں کی زندگی جو بے چینی بے اطمینانی ان کی زندگی میں ہوتی ہے اہل کفر کی وہی فساق اور فجار کی زندگی میں ہوتی ہے اور برکت سے اطمینان سکون طمانینت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں تو ایمان والے کا کام برکت کے بغیر نہیں چل سکتا اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے دعا فرمائی وہ دعا قبول ہو چکی بس ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کے وقت پر اس کو لے لیں دعا کیا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دیجیے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دیجیے اب ہمارا آپ کا کام ہے صبح اٹھیں برکت کو حاصل کریں کہیں پر یہ دعا دی اور یہ دعا تو ساری چیزوں کے جمع کرنے والی ہے فرمایا البرکت مع اکابرکم البرکت مع اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے پاس ہے مراد یہ ہے کہ جو دین کے اعتبار سے بڑے ہوں ان کے پاس برکت ہے ان کے پاس آنا جانا رکھو برکت حاصل ہوتی رہے گی اس یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں برکت کے دو طریقے بتائے ہیں بس لمبے چوڑے نہیں صرف دو طریقے اور ان دو طریقوں میں سے بھی دو چیزوں میں سے بھی ایک چیز ہم سب کو حاصل ہے اس وقت ہم سب کو حاصل ہے الحمدللہ دوسری چیز کی ضرورت ہے تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ زمین والے بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان سے برکتیں کھول دیتے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے ایک تو نہیں برکات کا لفظ ہے. زمین سے بھی آسمان سے بھی ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں صرف دو چیزوں پر، ایمان اور تقوی. ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، صرف ایک چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہے تقوی. یہی ایمان اور تقوی یہاں پر ذکر کیا گیا برکت کے اسباب میں، اور یہی ایمان اور تقوی ذکر کیا گیا وہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خوب جان لو، خوب سمجھ لو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی تو اللہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے جو دوست ہیں وہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور یہ اللہ کے دوست ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہی دو چیزیں، ایمان اور تقوی، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق، جو بھی آپ تعبیر لے لیں، ایمان اور تقوی دو چیزیں ہیں. اور قرآن کے بارے میں جو آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدًى للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. ان کی بھی دو علامتیں بیان کی گئیں، الذین یؤمنون بما انزل، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. ایمان اور تقوا، ھدًى للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ تقوا اور ایمان جن لوگوں کے پاس ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کتاب ان کو فائدہ پہنچائے گی، قرآن کریم. اور وہ جو اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کی صحبت کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لا چکے ہو، اب دوسرا کام کر لو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو. اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے، وکونوا مع الصادقین، جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان میں سے کسی کو تلاش کرو اور اس کی صحبت اختیار کرو. یہاں پر بھی دو چیزوں کا ذکر ہے، اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے ہو، ایک چیز تو تمہیں مل گئی، ایک چیز اور لے لو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو. بس یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی. کیوں بھائی، کوئی لمبی چوڑی فہرست ہے؟ اور دو چیزیں ہیں، ان میں سے بھی ایک چیز ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. دوسری چیز کی ہمیں ضرورت ہے، بس ایک چیز کی ضرورت ہے، ہمارا کام بن گیا، ایمان اور تقوی. ایمان تو حاصل ہے، بس تقوی کی ضرورت ہے. یہ ایمان بڑی عجیب چیز ہے. ایمان جو ہے نا، جو گاڑی چلانا جانتے ہیں یا جو گاڑی کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، تو میں اس کی لائن سے سمجھاتا ہوں. ایمان جو ہے بیک وقت بریک بھی ہے اور ایکسلریٹر بھی ہے. یہ بیک وقت بریک بھی ہے اور ایکسلریٹر بھی ہے. گاڑی میں بریک اور ایکسلریٹر الگ ہوتے ہیں، لیکن ایمان میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوتی ہیں. جہاں نیکی کا موقع آئے تو آدمی تیزی سے آگے بڑھے، نیکی کو انجام دے. نماز کا وقت آ گیا، رمضان شریف آ گئے، تراویح کا وقت آ گیا، عید کی نماز کا وقت ہے، فلاں وقت ہے، زکات کا وقت ہے، حج کا موقع آ گیا، آگے بڑھے، حج فرض میں دیر نہ کرے، فرض نماز میں دیر نہ کرے، جو اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جلدی سے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہے ایکسلریٹر، ایمان ہوگا تو اس کو ایکسلریٹ کرے گا، بھائی جلدی کرو، آگے بڑھو، اللہ کا حکم ادا کرو، چھوڑو اپنے بستر کو اور جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، اپنے کاروبار کو چھوڑو مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، دفتر کو چھوڑو مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، زکات کا وقت آ گیا اب جلدی سے پیسے ادا کرو زکات کے مستحق کو تلاش کر کے، تو یہ ایکسلریٹر ہے ایمان، اور جہاں کوئی گناہ کا موقع آ جائے نظر کی حفاظت، فوراً نظریں نیچے جھکا لیں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بریک لگ گیا، اور کوئی گناہ کا موقع آیا بریک لگ گیا، نہیں نہیں کرنا اللہ ناراض ہوں گے، تو یہ بریک لگ گیا، تو یہ ایمان بیک وقت بریک بھی ہے، یہ ایمان بیک وقت ایکسلریٹر بھی ہے، جب نیکی کا موقع ہو، کوئی اللہ کے حکم کی ادائیگی کا موقع ہو تو آگے بڑھائے، فکر دلائے آدمی کو، اور جب گناہ سے بچنے کا موقع ہو تو روکے، روک دے، اسی لیے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش کاموں سے اور گناہوں سے، فحش کاموں اور گناہوں سے نماز روکتی ہے، من لم تنہہ صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اس کو گندے کاموں سے اور گناہوں سے نہیں روک رہی اس کی نماز نہیں ہے، یعنی وہ نماز فرض تو ادا ہو گیا اس کا لیکن وہ نماز نہیں ہے جو ہونی چاہیے، میرے دوستو میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، نماز سے محنت کریں، نماز سے محنت کریں، گناہ خود ہی چھوٹیں گے، آدمی اندھیرے کو ڈنڈا لے لے اور اندھیرے کو بھگانے کی کوشش کرے پاگل پن ہے، اندھیرا دور نہیں ہوگا وہ ڈنڈے چلاتا رہے گا بس، اور تھوڑی سی روشنی لے آئے تو اندھیرا خود ہی تھوڑی سی بھی ہو اندھیرا بھاگ جائے گا، اور جتنی روشنی زیادہ ہوتی جائے گی اندھیرا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا اور بالآخر اجالا ہو جائے گا، تو نماز روشنی ہے اور گناہوں کو اندھیروں سے تشبیہ دی گئی، حدیث میں تشبیہ دی گئی، الظلم ظلمات ہیں، ظلمات یوم القیامہ، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، اس سے اور یہ تمام نیکیاں تقویٰ یہ سب نور ہے، تو نماز اللہ تعالی کا سب سے بڑا حکم، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا منکر نماز کو چھوڑنا ہے، اس منکر کے چھوڑنے سے دوسرے منکرات پیدا ہوتے ہیں، جو قتل کرنے والا ہے کبھی نماز نہیں پڑھے پڑھتا نہیں ہوگا، آپ دیکھ لو جا کے، جو ڈاکے ڈال رہے ہیں آج وہ نمازی نہیں ہو سکتے، نمازی ہو کر یہ کام کرے ڈاکہ ڈالے نہیں ہو سکتا، نمازی ہو اور قتل و غارت کرتا ہو، لوگوں کو قتل کا کام کرتا ہو، کرائے کا قاتل بناؤ یا کچھ اور قتل کرتا ہو لوگوں کو، نمازی یہ کام نہیں کر سکتا، نماز پڑھنے سے اندر ایک چیز ایسی پیدا ہو جاتی ہے وہ چیزوں سے روکتی ہے آدمی کو، تو آپ دیکھ لیں یہ کام کرنے والے نمازی نہیں ہو سکتے، شراب پی رہا ہو نمازی ہو نہیں ہو سکتا، تو نماز سے محنت کرنے سے منکرات خود بخود دور ہوں گے، تو یہ ایمان بیک وقت ایکسلریٹر بھی ہے، بیک وقت بریک بھی ہے، اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی بڑی عجیب علامت بیان فرمائی، اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مؤمن. اگر نیکی کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے، ایک خاص سکون ہمیں نماز کے بعد حاصل ہوتا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، نیکی کر کے تجھے خوشی ہو، سرور ہو، اطمینان ہو، اور گناہ کرنے کے بعد تجھے برا لگے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، بہت برا کیا، اندر سے آواز آ رہی ہو کہ میں نے بہت برا کیا، میں نے غلط کام کیا، فرمایا یہ دونوں چیزیں ایمان کی علامت ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں تیرے اندر پائی جاتی ہیں فانت مومن، تو مومن ہے، گناہ کے باوجود تو مومن ہے. وساعت کا سیئت، جب تیری برائی تجھے اداس کر دے، غمگین کر دے، تجھے برا لگے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، یہ اللہ کو ناراض کر کے، تو یہ ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان بڑی عجیب چیز ہے، جس کا جتنا ایمان ہوتا جاتا ہے اتنا وہ گویا ترقی کرتا رہتا ہے تقویٰ کے اندر، صفات کے اندر. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اس کی صفات میں اضافہ ہوتا ہے، خوبیوں میں اضافہ ہوتا ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو ایک دفعہ ہدایت یافتہ ہو گئے، صاحب نسبت ہو گئے، اللہ ان کی ہدایت میں ترقی دیتے ہیں اور ان کا تقویٰ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ایمان ہی آدمی کو لے کے چلتا ہے. پھر اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اصل اندازہ کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو آخرت میں ہوگا. جب جہنم میں بھی جا چکے جہنم والے، جنت والے جنت میں جا چکے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی لاؤ، نکالو، جنت میں داخل کر دو. تو فرشتے لے کر آئیں گے ایسے لوگوں کو، اللہ پھر بھیجیں گے، فرمایا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ایمان ہو اس کو بھی لے آؤ، جنت میں داخل کرو. اس طرح داخل فرماتے رہیں گے اللہ تعالیٰ. ایک وقت آئے گا فرشتے بھی کہیں گے اللہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، اب ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے، لب بھرنا جس کو کہتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ سے، تو یہ دست قدرت ہوں گے، مراد یہ ہے کثرت سے ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اتنا خفیف ایمان تھا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا. اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ بھی نہیں، بس کلمے کا اقرار کرنے والے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. وہ لب بھر کر اللہ ایسے لوگوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کس خبیر درجے کا ایمان. لیکن یہ بھی کام آئے گا، یہ ایمان بھی کام آ جائے گا، اور جہنم سے ہی نکل آئیں گے اور جنت کے مزے لوٹنے لگیں گے. تو اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے جیسے یہ ہمیں حاصل ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم تین مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھ لیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اٹھتے ہی تین مرتبہ الحمدللہ 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 پڑھو، ایمان حاصل کی نیت کر کے، ایمان حاصل کی نیت کر کے کہ اللہ آپ نے جو مجھے ایمان دے رکھا ہے اس پر میں الحمدللہ 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 پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر ادا کرو گے کسی نعمت پر, اللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے, تو ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی. جیسے جیسے آدمی روزانہ اٹھتے وقت الحمدللہ پڑھتا رہے, اس کا ایمان بڑھتا رہے گا, ایمان میں ترقی ہوگی. تو ایمان حاصل کی نیت کر کے الحمدللہ پڑھنا چاہیے صبح اٹھتے ہی. اور مسنون دعائیں تو اپنی جگہ ہیں, اور ان کا بھی اہتمام ضروری ہے, لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ صبح کو یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح آدمی ایمان والا ہوگا, شام کو جب بستر پر جائے گا تو کفر کی حالت میں ہوگا, کافر ہو چکا ہوگا. کوئی گناہ ایسا ہوا, کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی, کافر ہو گیا. میں نے ایک آدمی کو بولتے ہوئے سنا, روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو. اب ہمیں کیا پتا کہ یہ بولنے سے آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. اب کیا پتا اس کو کہ میں نے کتنا خطرناک بول بولا ہے. اس شخص کو جس نے یہ کہا, میں نے خود سنا, اس کو تو پتا بھی نہیں میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے. روزہ تو وہ رکھے, رمضان کا روزہ, نفلی روزہ نہیں, روزہ تو وہ رکھے جس کے رمضان کے روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو. اور میں رشوت نہیں لوں گا تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. یہ بول پوچھے اس اہل فتویٰ سے کہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور رشوت نہیں لوں گا تو میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا. اس طرح کے بول آج کل عام ہیں. یا علماء کے بارے میں کسی عالم کے بارے میں کہہ دیا ہے, کوئی عالم کے علم کی وجہ سے اس کی مخالفت کرنا, اس سے بھی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اب جڑ پکڑ چکی ہیں, اور لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ اس سے آدمی ایمان کی حالت میں نہیں رہتا. تو یہ وہ زمانہ ہے, حضور نے فرمایا تھا اسی زمانے کے بارے میں, صبح کو مومن ہوگا شام کو بستر پہ جائے گا کافر ہوگا, اور شام کو مومن ہوگا یمسی مومنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا, رات کو مومن ہو کے سویا, بستر پر گیا, پھر رات کو کوئی گناہ کیے اس نے, یا کوئی ایسی بات کر لی, کوئی عمل کر لیا, یا کوئی ایسا قول کہا, صبح اٹھے گا کافر ہوگا, صبح ہوتے ہوتے تو کافر ہو جائے گا. تو یہ تو وہ وقت ہے, اور آدمی کو پتا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس وجہ سے میں ایمان سے خارج ہو گیا. تو بھائی اس ایمان کی قدر کیجیے, یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. جب یہ ایمان آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کے پکا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اذا احب للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا کسی سے, اور اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا اور اللہ ہی کی وجہ سے روکا, نہیں دیا کسی کو, فقد استکمل الایمان. اگر یہ سارے کام اس نے اللہ کے لیے کیے ہیں تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. احب من احب للہ, اللہ کے لیے محبت کی, والدین سے, شیخ سے, اللہ والوں سے, علماء سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, اللہ کے لیے محبت کی. من احب للہ وابغض للہ, وہ جو حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے, هو الحديث الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربي. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی اپنے الفاظ میں بیان کرے اور اپنے رب کی طرف اس کی نسبت کر دے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں وجبت محبتی للمتحابین فیا, میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ وہی ہے من احب للہ, اللہ کے لیے محبت کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی محبت واجب کر دوں گا ان کے لیے. وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی, اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں, وہ بھی میرے لیے کرتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جائے گی. تو اللہ اپنی محبت واجب فرما دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. من احب للہ وابغض للہ, بغض ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو, محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو, یہودی کو پچھاڑا جنگ کے دوران اور اس کو قتل فرمانے لگے. اس نے جب دیکھا کہ اب کوئی موقع نہیں ہے, اب تو میری موت آ گئی, بس موت سر پر ہے, تو اس نے جب کچھ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے تھوک دیا. حضرت علی اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے تھوک دیا منہ سے اور اس کا تھوک جا کے حضرت علی کے چہرے پہ لگا, الیعاذ باللہ. چہرہ بھی کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ بھی حضرت علی تھے, ہمارے جیسا کوئی تھوڑی تھا. اس کو چھوڑ کے اٹھ گئے, وہ تو یہ توقع کر رہا تھا کہ اور جلدی مجھے قتل کریں گے, اور بے دردی سے قتل کریں گے, اور یہ چھوڑ کر اٹھ گئے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تو تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, بغض تھا اللہ کے لیے تھا, جب تو نے تھوک پھینک دیا میرے چہرے پر تو اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا, تو اللہ کے لیے تو نہیں رہا, اب غصہ بھی شامل ہو گیا, اس لیے چھوڑ کر اٹھ گیا. کیسی انہوں نے اپنے دل کی نگرانی کی, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. یہ اس شعر کا صحیح مصداق حضرت علی تھے. ایسی دل کی کڑی نگرانی تھی کہ اس وقت بھی ہے, اس وقت بھی جبکہ ایک عام آدمی غصے میں آ جائے. حضرت علی نے فوراً اپنے دل کا جائزہ لیا, سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دل کا جائزہ لیا, اور جائزے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب غصہ آ گیا, لہذا چھوڑ دیا. پہلے نہیں, پہلے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب غصہ بھی شامل ہو گیا, بس اب نہیں, اب یہ اللہ کے لیے قتل نہیں رہا. اس نے جب یہ دیکھا, جب یہ ادا دیکھی, اسلم بذلک, اسلام لے آیا, اسلام لے آیا, کلمہ پڑھاؤ مجھے. ایسا دین, ایسا مذہب جس کے اندر ایسی باتیں سکھائی جاتی ہیں, ایسی پاکیزہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. یہ من ابغض للہ, بغض رکھا تو اللہ کے لیے, جہاں اللہ ہٹ گئے بیچ سے بس سمجھ لو وہ چھوڑ دیا انہوں نے. حضرت علی نے نہیں, اب وہ بات نہیں رہی. وأعطى لله ومنع لله, اللہ کے لیے کسی کو عطا کیا دیا اور اللہ کے لیے ہی روکا. آج ہمارے معاشرے سے یہی چیزیں نکل رہی ہیں, ہم دیتے ہیں اللہ کے لیے نہیں دیتے, بطور رسم کے دیتے ہیں. جب بطور رسم کے دیتے ہیں تو اس سے روح نکل گئی, ہدیے تحفے کی روح تو نکل گئی. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ روح نکل جائے جسم سے اور جسم وہیں پڑا ہوا ہو تو پھر اس سے بدبو پھوٹتی ہے اور پھیلتی ہے. وہ تو ہدیے اور تحفے تو دیے جا رہے ہیں, لہذا جسم تو وہیں پڑا ہوا ہے, روح نکل چکی تو بدبو پھیل رہی ہے, نفرتیں عداوتیں. جیسے حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, رسومات, رسم و رواج کا لازمی انجام نفرت اور عداوت ہے. رسم و رواج کا لازمی انجام نفرت اور عداوت ہے. اور اس کی علامت کیا ہے کہ کسی کو اللہ کے لیے آپ نے دیا, علامت کیا ہے؟ علامت بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صحابہ کھانا کھلاتے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, اور زبان حال سے یا زبان سے کہہ دیتے ہیں یا دل ہی دل میں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, مہمان کو, مسکین کو, دوستوں کو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ مسکین ہو, محتاج ہو, یا کوئی مہمان ہو, دوست اقارب ہو, اعزاء اقربا ہو, رشتہ دار ہو, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. اور اللہ کے لیے کھانا کھلانے کی علامت کسی کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس کی دو علامتیں ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمیں کوئی بدلہ دینا اس کا, اور نہ ہی ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو اس کا, ہم نہیں چاہتے. ہاں تم کر دو وہ الگ بات ہے. تو وہی عرض کرتا ہوں کہ ہماری شریعت اتنی جامع ہے, اتنی مکمل ہے, کہ یہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم احسان کرو اور شکریہ کی تمنا نہیں رکھو, اور ادھر جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ کسی نے احسان کا معاملہ کیا, بھلائی کی, اور تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس, جس نے لوگوں کے بھلائی کرنے پر ان کا شکریہ ادا نہیں کیا, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت بہت شکریہ, کچھ بھی کہہ لے, ایسا نہیں کہا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. دونوں طرف توازن قائم رکھا. اس سے یہ کہا احسان کرنے والے سے تم تمنا مت رکھو, اس سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے شکریہ ادا نہیں کیا تو تم نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا, شکر گزار نہیں بنے تم اللہ تعالی کے. تو یہ دو علامتیں ہیں, مخلوق کے ساتھ بھلائی اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ دو چیزیں پائی جانی ضروری ہیں, کہ اس بھلائی کے بدلے میں ہم بھی کسی بھلائی کی توقع نہ رکھیں, بدلے کی توقع نہ رکھیں. نمبر دو, یہ بھی توقع نہ رکھیں کہ یہ شکریہ ادا کریں, ہم شکریہ ادا بھی نہیں کیا, اور یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے ان کے اتنا دیا تھا انہوں نے ہمیں دیا ہی نہیں, تو بس یہ سمجھ لیں اللہ کے لیے نہیں تھا. جہاں بدلے کی توقع آدمی رکھے اور شکریہ کی توقع رکھے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ اسی چیز کے لیے جس کی توقع رکھی گئی, شکریہ کی اور بدلے کے لیے ہے. اور وہی وجہ ہے کہ لکھا جاتا ہے, اب تو لکھتے ہیں شادیوں کے موقع پر فلاں نے اتنا دیا, تاکہ ہم اتنے ہی ہم بھی دیں ان کے یہاں یا اس سے زیادہ دیں. سود کا حکم ہے, یہ سود کا نیوتا جس کو کہتے ہیں, سود ہے سود, جو شادیوں میں پیسے لکھے جاتے ہیں, لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے اللہ تعالی کی. پتا ہے نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, بس ایک جانور والی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں. تو یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے, یہ یعنی محبت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے, بغض اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, کسی کو دینا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, کسی کو دینے سے رک جانا یہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. مستحق کو دیتا ہے, جو غیر مستحق ہے اس کو نہیں دیتا, تو یہ اللہ ہی کے لیے تو کرتا ہے وہ, کہ تاکہ میری زکات ادا ہو جائے, تو یہ اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ فرمایا بس ایمان مکمل ہو گیا. تو ایک تو یہ ایمان ہے, اور دوسری چیز تقویٰ ہے, اور تقویٰ کہتے ہیں کف النفس عن الہوا کو, کہ گناہ کی خواہش سے اپنے نفس کو روک لینا، اس کا نام تقویٰ ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں جو برکت کی بنیاد ہیں. یہ دو چیزیں آ گئیں تو ہماری زندگی میں برکات ہو جائیں گی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. برکت کے معنی زیادتی کے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ پہ اتنی ہی رہی اور نہ جانے کتنے لوگوں نے اس سے اپنے کام نکالے، کتنے لوگوں نے استعمال کیا، پھر بھی وہ ویسی کی ویسی رہی. ایک کپڑا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا، مگر وہ پھر بھی بعد میں بھی ویسا کا ویسے ہی رہا. تو یہ علامت ہے برکت کی، یہ علامت ہے برکت کی، جس کو فقہا نے لکھا ہے کہ قلیل کثیر النفع، کہ ایک چیز تھوڑی ہو مگر بہت زیادہ اس سے نفع ہو جائے، فائدہ ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. بعض لوگوں کی زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، جو کام سینکڑوں سالوں میں ہوتا ہے وہ 50-60 سال میں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سینکڑوں سال کا کام. جیسے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وقت میں برکت تھی، 83 سال کی عمر تھی اور کام وہ کر کے گئے جو 700-800 سال کا کام تھا. تو یہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ 81 سال کی عمر، کام وہ کر کے گئے جو اس پوری صدی میں کسی نے نہیں کیا. اس صدی میں جو دین کی حدیث کی خدمت انہوں نے کی ہے اور ان کے شیخ نے کی ہے، ان کے مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مثال نہیں ملتی. مالکی علماء نے حضرت شیخ سے مدینہ منورہ میں یہ بات فرمائی، مالکی علماء نے عجز المسالک کے لکھنے پر. یہ عجز المسالک موطأ امام مالک کی شرح عربی زبان میں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھی، ان کو مالکی علماء نے آ کر مدینہ منورہ میں حضرت شیخ سے فرمایا، ہم مالکی ہو کر اپنے امام کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ نے حنفی ہو کر ہمارے امام کا حق ادا کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعتراف تھا جو انہوں نے آ کر کیا ہے. یہ برکات ہوتی ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں. وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم ساری زندگی فقہ مالکی کی خدمت میں لگے ہیں، مگر جو کام آپ نے کیا وہ ہم نہیں کر سکے، اور حنفی ہو کر کیا، ہم تو مالکی ہو کر وہ کام نہیں کر سکے، آپ نے ہمارے امام کا حق ادا کر دیا. یہ برکت دو ہی چیزوں سے آتی ہے، ایمان سے اور تقویٰ سے. اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگرد تھے، خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد، میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ محمد ابن سیرین پڑھائیں گے. بہت بڑے تابعی تھے اور خوابوں کی تعبیر میں اپنا مقام، خاص مقام رکھتے تھے. تو فرماتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے 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 ان کا تقویٰ اس اعلیٰ درجے کو پہنچا کہ فرمایا، اگر میں خواب میں بھی کسی عورت کو دیکھ لیتا ہوں، خواب میں بھی کسی عورت کو دیکھ لیتا ہوں تو میری نظریں اسی وقت نیچے جھک جاتی ہیں. میرے دوستو، بات یہ ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کے پاس جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اتنا ہی قیمتی تالا لگاتا ہے، اتنا ہی قیمتی وہ تالا لگاتا ہے. تو جس کے پاس جتنا بڑا ایمان ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ کوالٹی کا، جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، وہ اتنا ہی مضبوط تالا اپنے اعضا پر، اپنی زبان پر، اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر اتنا ہی مضبوط تالا لگاتا ہے. یہ تھوڑی کہ کروڑوں روپے رکھے ہیں تو چائنا کا تالا لگا دیا چھوٹا سا، جس کو شاید کوئی ہاتھ سے ہی توڑ لے کوئی طاقتور آدمی. نہیں، جتنی دولت ہوتی ہے اتنا قیمتی تالا لگایا جاتا ہے. جس کے پاس ایمان کی جتنی زبردست دولت ہوگی اتنا ہی بڑا مضبوط تالا لگائے گا. تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی مجھے کوئی عورت نظر آ جائے تو میں تو اپنی نظریں جھکا لیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی حضرت عمر نے بجھا دیا چراغ. تو چونکہ بے تکلفی تھی, فرمایا ہمارے آنے سے پہلے چراغ جل رہا تھا اور ہمارے آتے ہی آپ نے چراغ بجھا دیا. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ چراغ میرا ذاتی نہیں ہے, سرکاری چراغ ہے, سرکاری. اب ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, آپ آ گئے تو ہم بیٹھ کے باتیں ہوں گی اور یہ سرکاری تیل جلتا رہے گا. سرکار کا تیل ہے یہ, سرکاری, یہ جلتا رہے گا. یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ وضاحت فرمائی کہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے کہ میں نے چراغ بجھایا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اگر تقویٰ نہ ہو تو یہ آدمی کر سکتا ہے ایسے؟ یا اللہ, یہ تقویٰ ہی تو تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی, بے چینی صاف نظر آ رہی تھی کہ آپ بے چین ہیں. تو بیویوں میں سے جس بیوی کی باری تھی انہوں نے پوچھا, انہوں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا آج آپ بہت بے چین ہیں, نیند نہیں آ رہی؟ ہاں, فرمایا بات یہ ہے بے چینی اس وجہ سے ہے کہ تنگ دستی کے ایام تھے, تنگ دستی تو تھی ان دنوں میں. فرمایا مجھے یہاں ایک کھجور نظر آیا تھا, وہ میں نے اٹھا کے کھا لیا. وہ کھجور کہیں فرش وغیرہ پر تھا تو فرمایا وہ میں نے اٹھا کے کھا لیا. اب مجھے یہ تشویش ہو رہی ہے کہ وہ صدقے کی کھجوریں آتی رہتی تھیں اور وہ تقسیم ہوتی رہتی تھیں, کہیں یہ وہ ایک کھجور نہ گر گئی اس میں سے, صدقے کی کھجور نہ ہو, اس لیے مجھے بے چینی ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ان کا غلام آیا, اس نے حجیے میں ان کو دودھ پیش کیا, وہ پی لیا, بھوک کی حالت میں تھے, پی لیا. تو اس نے عرض کیا آپ تو ہمیشہ پوچھتے ہیں کوئی چیز بھی میں لاتا ہوں, کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے ہو, آج آپ نے پوچھا بھی نہیں. پر میں ہاں ہاں بتاؤ کہاں سے لایا. کہنے لگا وہ زمانے جاہلیت میں میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا, بتوں کے نام لے کے میں جھاڑ پھونک کرتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے ایک گھرانے میں جھاڑ پھونک کی تھی, وہ مریض اچھا ہو گیا, شرکیا کلمات کہہ کر میں نے جھاڑ پھونک کی, وہ مریض اچھا ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تم کو, بعد میں کسی وقت آنا ہم تمہیں دے دیں گے اس کی قیمت وغیرہ. تو آج میں اسلام لے آیا, بعد میں اسلام کی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ. آج میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان کے گھر میں شادی ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بلایا دیکھ کر اور کہا یہ لو, یہ لے جاؤ, اس دن کا بدلہ ہے. ارے فرمایا وہ جو جھاڑ پھونک شرکیا نام لے کر کی تھی اور بتوں کے نام لے کر, یہ اس کا یہ بدلہ ہے. فوراً اپنے حلق میں انگلیاں ڈالی اور الٹی کر کے اس دودھ کو نکالا. ایک لقمہ حرام سے بچنا یہ تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا. مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے ان بزرگوں میں سے گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے قافلے کے فرد تھے. ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے قافلے کا ایک فرد تھے جن کو اللہ نے ہمارے لیے بچا لیا تھا اس دور کے لیے, ورنہ تھے یہ صحابہ کے قافلے کے, ان کی ایسی صفات تھی. اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی شخصیت تھے. ان کے بارے میں تو ان کے شیخ نے فرمایا, مولانا رشید احمد گنگوئی نے, کہ ہمارے خلیل کو تو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرما رکھی ہے. یعنی یہ بھی وہی شخص تھے کہ صحابہ کے قافلے کے شخص تھے, ان کو اللہ نے اس زمانے کے لیے, پیچھے زمانے کے لیے, ہم جیسوں کے لیے روک کر رکھا تھا. تو یہ جب تعلیم حاصل کرنے گئے مولانا مظفر حسین کاندھیلوی علم دین پڑھنے گئے ہندوستان میں کسی ایسے شہر میں گئے جہاں سالن جو پکایا جاتا تھا اس میں کیری کا سوکھا ہوا چھلکے کا امچور بنایا جاتا تھا, اس کو سکھا کر اور پھر اس کا سفوف پاؤڈر بناتے تھے, اس کو ذائقے کے لیے کھانے میں ڈالتے تھے سالن میں, تو اس سے ذائقہ پیدا ہوتا تھا. اور کیری اور آم کی جو بے ہوتی تھی نا, وہ پھل کے ضائع ہونے سے پہلے پورا باغ بیچ دیا جاتا ہے. آج بھی ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بے جائز نہیں ہوتی, ناجائز بے ہے. تو مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہاں آموں کی بے جو ہوتی ہے وہ پھل کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی پورا باغ بیچ دیا جاتا ہے. تو وہ کرتے یہ تھے, کیونکہ سالن میں امچور ڈالا جاتا تھا, آم کے چھلکے کو سکھا کر اس کا سفوف پاؤڈر بنا کے وہ ڈالتے تھے سالن میں, اور ڈالنا یقینی تھا, سارے سالنوں میں ڈالا جاتا تھا. تو انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں, سات آٹھ سال تک پڑھائی تھی ان کی, وہ کھانا ہی نہیں کھایا, سالن نہیں کھاتے تھے, روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کا معدہ حرام مال کو قبول ہی نہیں کرتا تھا, جہاں حرام مال جاتا تھا وہ خود ہی ان کو الٹی ہو جاتی تھی, وہ باہر آ جاتا تھا. یہ اللہ نے انعام عطا فرمایا تھا, یہ تقوی کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کے معدے کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کا معدہ حرام چیز کو خود ہی قبول نہیں کرتا تھا, وہ باہر آ جاتی تھی, الٹی ہو جاتی تھی. یہ سات آٹھ سال قربانی کرنا عام بات ہے, کراچی کا آدمی کوئی کر کے دکھائے, ہمارے تو کھانے کیسے ہوتے ہیں, اور کوئی کھائے سات آٹھ سال تک پانی بھگو کے, روٹی کو پانی میں بھگو کے, یہ معمولی قربانی نہیں ہے. اس قربانی کو اللہ ضائع جانے دیں گے؟ اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا, یہ تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جتنا جس کا تقوی اتنا ہی اس کو اللہ حصہ عطا فرماتے ہیں, جس کا جتنا ایمان اتنا اس کا تقوی. یہ ایمان اور تقوی بڑی عجیب چیز ہے. بس یہ دو صفتیں ہیں, ان میں سے بھی ایک صفت ہمیں حاصل ہے, ایک کے لیے محنت ہے. یہ ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے, اصل چیز یہی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے, ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا, آپ نے آرام فرمایا کہ جگہ رکے آرام فرمانے کے لیے, اور اس جگہ میں کیکر کے درخت تھے, کیکر کی جھاڑیاں تھیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک جھاڑی کے نیچے, اپنی تلوار آپ نے اس کی ٹہنی پر لٹکا دی اور آپ نیچے آرام فرمانے لگے. دیگر صحابہ نے بھی درختوں کے نیچے پناہ لی اور وہ بھی آرام کرنے لگے سائے میں. اتنے میں ایک کافر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار اتاری اور آپ کے اوپر تان لی, تلوار تان کر آپ کو جگایا اور پھر کہا کہ میں یم نہ کا منی, اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. یہ اس کے الفاظ تھے, اب تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر کسی گھبراہٹ کے, بغیر کسی حرکت کیے ہوئے انتہائی اطمینان سے جواب دیا, اللہ. تین مرتبہ حدیث میں آتا ہے, تین مرتبہ آپ نے اللہ اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تین مرتبہ اللہ سن کر اس کافر کے ہاتھ سے تلوار خود نیچے گر گئی, تلوار ہی نیچے گر گئی, ایسا روب اس پہ تاری ہوا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی. اس کو حضور نے اٹھایا اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کن خیر آخر, آپ بہترین پکڑ کرنے والے بن جائیے, آپ بہترین گرفت کرنے والے بن جائیے, یعنی مجھے معاف کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لے آؤ. حضور تو حریص تھے ایمان پر, فوراً اس کو دعوت دی ایمان لے آؤ. اس نے کہا نہیں, ایمان نہیں لاتا, البتہ جو اتنا ضرور کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ جو آپ سے لڑے گا میں اس کے ساتھ نہیں لڑوں گا, اور نہ جو آپ سے لڑے گا اس کا میں ساتھ دوں گا, نہ ساتھ دوں گا نہ اس کے ساتھ لڑوں گا آپ کے خلاف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ دیا. وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں لوگوں میں سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں. اب یہ جو بغیر گھبراہٹ کے اور تلوار تانے ہوئے دیکھ کر, کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی, انتہائی اطمینان سے ہلے بغیر اپنی جگہ سے آپ نے جواب دیا, اللہ بچائے گا, اللہ اللہ اللہ. یہ ایمان ہی تو ہے. جس کا ایمان قوی اور مضبوط نہ ہو وہ ایسا کر سکتا ہے؟ جس کا ایمان قوی اور مضبوط ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ, ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہمیں جس حالت میں رکھیں گے وہ وہی ہمارے لیے بہترین چیز ہوگی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. حضرت فرماتے ہیں, جب بھی مجھے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آئے, میرے مزاج کے خلاف کوئی چیز پیش آتی ہے, تو میں اللہ کے صرف دو نام ہیں ان کا میں تصور کر لیتا ہوں, اللہ کے دو ناموں کا, حاکم اور حکیم. حاکم اور حکیم, یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اختیار ہے, ہم ان کے محکوم ہیں, جس حالت میں وہ چاہیں ہمیں رکھیں, اچھی حالت میں رکھنا چاہیں اچھی میں رکھیں, بری حالت میں رکھنا چاہیں بری حالت میں رکھیں, تو حاکم کو اختیار ہے. اور حکیم, حکیم ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوگا ہی نہیں, لہذا کوئی نہ کوئی ہماری حکمت ہوگی, ہمارا ہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے. تو یہ ایمان بتاتا ہے کہ آج جو ایک کافر تمہارے اوپر تلوار تان کے کھڑا ہو گیا, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جو اللہ نے اس حالت میں رکھی. یہ ایمان بتاتا ہے. ایک بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ بھی یہی کہتا رہتا تھا, حکیم الامت نے واقعہ لکھا ہے, وہ یہی کہتا رہتا, ہاں جی کوئی حکمت ہوگی اللہ کی, کوئی حکمت ہوگی. ایک دفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی, اس نے اس وقت بھی یہ کہا کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. بادشاہ کو ایک تو ویسے ہی انگلی کٹی ہوئی تھی, اس کو بہت غصہ آیا, ٹھیک میری انگلی کٹ گئی, پھر یہ اپنا وہی جملہ پرانا رٹا ہوا, یہ وہی کہہ رہا ہے انگلی کٹ, اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اس نے کہا غصے میں آ کر اسے جیل میں بند کر دو, قید خانے میں ڈال دو. قید خانے میں ڈال دیا گیا. اللہ کی شان, اگلے دن یا ایک دو دن بعد اس کو وہاں جانا پڑا شکار کے لیے. وہ شکار میں اس بادشاہ کے ساتھی بچھڑ گئے اور اس کو جنگلی واشیوں نے گھیر لیا, آدم خور واشیوں نے. اس کو درخت سے باندھا, اس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور نیزے لے کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ تھا. قریب پہنچے تو دیکھا کہ انگلی ہے اس کی, وہ کٹی ہوئی ہے. اور ان کا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی عیب ہو اس عیب دار آدمی کو بھیٹ نہیں چڑھایا جائے گا, اس کو نہیں کچھ کہا جائے گا. انہوں نے جب یہ دیکھا, وہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, اس میں تو عیب ہے, اس عیب دار آدمی کو ہم نہیں کھائیں گے, اس کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے. لہذا اس کی رسیاں کھولی, اس نے کہا جاؤ, اس نے کہا جاؤ یہاں سے, اس کو آزاد کر دیا. اب پتا چلا کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اللہ کی حکمت ہوگی. تو یہ ایمان بتاتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت, اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا, بری حالت میں رکھا, اس میں بھی کوئی ہمارا ہی فائدہ ہوگا. تو یہی وہ ایمان تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا. ایسی حالت کو بھی اپنے لیے مضر نہیں سمجھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو گھبراہٹ بھی نہیں ہوئی. موحد سے برپائے ریزی زرش, ایک شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے, کیا کلام کہا ہے. موحد سے برپائے ریزی زرش, چہ فولاد ہندی نہیں برسرش, امید و حراسش نہ باشد ز کس, ہمینست بنیاد توحید و بس. کیا بات ہے, موحد اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں نوٹوں کی گڈیاں ڈال دیں. موحد چبر پائے ریزی زرش, مال و زر اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں, اس کے دل کی کیفیت تبدیل نہ ہو. چہ فولاد ہندی نہیں برسرش, یا ہندوستان کی بنی ہوئی فولاد کی تلوار اس کے سر پہ تان کے کھڑے ہو جائیں, امید و حراسش نہ باشد ذکر، نوٹوں کی گڈیاں سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات دیکھ کر، اپنے قدموں میں پڑے ہوئے دیکھ کر اس کو کوئی امید پیدا نہ ہو اس کے دل میں، اور ہندی فولاد کی بنی ہوئی تلوار اپنے سر کے اوپر تنی ہوئی دیکھ کر اس کو کوئی خوف محسوس نہ ہو. امید و حراسش نہ باشد ذکر، ہمینست بنیاد توحید و بس، یہی توحید کی بنیاد ہے اور بس، بس یہی توحید ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو اللہ والا کہتے ہیں. بس یہ دو چیزیں ہیں جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر چیز میں برکات عطا فرمائیں گے، عمر میں برکت، رزق میں برکت، اور علم میں برکت، روزی میں برکت، ہر چیز میں برکت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے. بس شرط یہ ہے، یہ دو چیزیں، ایمان اور تقویٰ، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر اہل بستی ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں تو بس ہم ان کے اوپر، ضرور ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان سے برکات کھول دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایمان اور تقویٰ کے ساتھ جو کثرت کے ساتھ اللہ کی انعامات ہو رہے ہوں، یہ برکت ہے. اور ایمان اور تقویٰ کے بغیر اگر فراوانی ہو رہی ہے، خوب اللہ کی نعمتیں ہیں، برس رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے یا تقویٰ نہیں ہے یا دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، ایمان ہے تو تقویٰ نہیں ہے، یا تقویٰ اور ایمان دونوں ہی نہیں ہیں جیسے اہل کفر، یا ایمان تو ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے جیسے اہل فسق و فجور، گناہگار لوگ. تو ان کے اوپر جو نعمتیں برس رہی ہوں وہ برکت نہیں ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ جب جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا. نصیحت کی جاتی تھی، بھائی یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ یوں کرو، یہ یوں نہ کرو، اس کی نصیحت کی جاتی تھی ان کو. انہوں نے کہا، جا ایسی مولویوں کی باتیں چھوڑو، ان چیزوں کو، ان چیزوں کو بھلا دیا، خاطر میں نہیں لائے ان چیزوں کو. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، خوب کثرت سے ان کو دنیا دی، خوب دنیا کی نعمتیں دی. تو اس کو کوئی برکت کہے گا؟ برکت اس لیے نہیں ہے کہ آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوب خوش ہو گئے، جب نعمتوں کو، جو نعمتیں ان کو دی گئیں، چیزیں برسی ان کے اوپر، خوب دنیا کی فتوحات ان میں مست ہو گئے، وہ خوب ان میں مشغول ہو گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اچانک ہم نے ان کی گرفت کی، اچانک گرفت کی. تو کہاں سے یہ برکات ہوئی؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ، ایمان اور تقویٰ کے ساتھ جو نعمتیں اور جو زیادتی حاصل ہو، فراوانی حاصل ہو، وہ برکت ہے. اور ایمان اور تقویٰ کے بغیر، یا ایمان ہو اور تقویٰ نہ ہو، اس کے بغیر، تقویٰ کے بغیر بھی جو نعمتیں حاصل ہوں، جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، وہ عذاب ہے. دراصل وہ عذاب ہے، وہ نعمت نہیں ہے یا وہ برکت نہیں ہے، بلکہ یہ صورتاً نعمتیں ہیں اور صورتاً فتوحات ہیں، لیکن حقیقت میں عذاب ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ مست ہو گئے ان چیزوں میں، خوب دروازے کھول دیے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان میں مست ہو گئے تو اللہ نے پھر اچانک پکڑ کی ان کی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کی یعنی ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے ساتھ ضرور پیش آئے گی کہ جب کوئی آدمی ایمان والا ہوتا ہے اور اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی عزت اور برکت اور جو کچھ ملنا چاہیے دین پر وہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. یہ تو سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ دنیا میں بھی خوب نعمتیں ملیں، آخرت میں بھی خوب ملیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دیندار بننے پر، ایمان اور اعمال کی زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں، خوب برکتیں بظاہر عطا فرماتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بالکل محروم فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جو بڑے آگے تھے اعمال وغیرہ کے اعتبار سے، ایک وقت آیا کہ داڑھی بھی صاف ہو گئی، لباس بھی وہ ختم ہو گیا، وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، داڑھی بھی صاف ہو گئی، سب کچھ ختم. یہ دوسری صورت ہوتی ہے. اور یہ دوسری صورت یہ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی بری تیسری صورت ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی جب دین پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا کے اندر خوب بظاہر برکتیں، عزتیں اور جو دین پر چلنے میں ملتا ہے، جو وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت کے اندر اس کا یہ ہوگا وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. بعض بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے کسی ایسے عمل کو لائیں گے جس کے بارے میں ان کو ذرہ برابر یہ گمان نہیں تھا کہ اس عمل پر بھی پکڑ کر کے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ، ظاہر ہوگا ان کے سامنے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، ایسی چیز جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، ایسی چیز ان کے سامنے ظاہر کی جائے گی اور اس پر پکڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تیسرا معاملہ جس طبقے کے ساتھ ہوگا، سب سے زیادہ یہ طبقہ خسارے میں ہے. اگر ایک آدمی دیندار بنا، دیندار بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جا کر اس کی وہ حالت نہیں رہی، بالکل اس کے برعکس حالت ہو گئی، بے دینی کی حالت ہو گئی، تو یہ بھی اتنی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو تنبیہ ہو جائے گی کہ ہاں بھائی میں اب غلط حالت میں آ گیا ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے. وہ توبہ کر کے دوبارہ اس راستے پر آ سکتا ہے. لیکن یہ تیسری حالت جس کے ساتھ ہو، اس کے پاس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں، اور یہ اس کے ساتھ ہوگی جو چھپ کر گناہ کرے اور خوب خوش ہو اور اس کو کوئی ندامت نہ ہو گیا، ہاں میں تو چھپ کے کر رہا ہوں، کیا ہے دوسرے لوگ تو مجھے دیندار سمجھتے ہیں. تو بعض ایسی چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں گی کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز اس پر ہماری پکڑ ہوگی. تو یہ تیسرا طبقہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے. اس لیے بھائی، ایمان تو اللہ نے ہم سب کو دے دیا، بس تقویٰ کے اختیار کرنے کی ہم فکر کریں. اور یہ جس جو ایمان اور تقویٰ جس کو حاصل ہو گئے، پھر اس کے ساتھ جو نعمتیں ہوں گی ان میں برکت ہوگی. یہ ہے برکت کا راستہ. تو یہ برکت کی صرف دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقویٰ. اب ایمان تو حاصل ہے، تقویٰ کی ایک ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہو یا کسی گناہ سے بچنے میں مشکل ہو رہی ہو، شرط یہ ہے کہ آپ زبردستی اس عمل کو کر لیں. جو میں اب عمل بتا رہا ہوں، آپ اس کو زبردستی کر لیں، جی دل نہیں چاہے گا لیکن کر لیں. جیسے آدمی آپریشن کا جی نہیں چاہتا، بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے لوگ، اینجیو پلاسٹی اور سرجریز ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں لوگ، بادل ناخواستہ کروانا پڑتا ہے، انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، طبیعت تھوڑی جاتی ہے، انجیکشن آپریشن تو دور کی بات ہے، آدمی کی تو طبیعت انجیکشن پہ راضی نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں صحت حاصل ہو جائے. تو ایمانی صحت حاصل ہو جائے، ایمان کے اعتبار سے ہمیں صحت حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی کچھ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. کڑوا شربت پیتے ہیں، کڑوی دوائی پیتے ہیں، تو ایک یہ کڑوا گھونٹ اور صحیح، جو روحانی غذا ہے، روحانی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے. جب جسمانی صحت کے لیے ہم کڑوا گھونٹ پیتے ہیں، آپریشن بھی کرواتے ہیں، انجیکشن بھی لگواتے ہیں، کڑوی کڑوی دوائیاں بھی پیتے ہیں، تو ایک کڑوی دوائی اور صحیح. تو کسی بھی نیکی کے کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہو اور کسی گناہ سے بچنا آپ چاہتے ہو، ذرا بچنا تو ضروری ہے گناہ سے، اس کے لیے ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور نسخہ بھی قرآن کریم کا ہے. لہذا قرآن کریم کا نسخہ جب قرآن کریم کا ہے تو اس کا توڑ نہ نفس کے پاس ہے نہ شیطان کے پاس ہے، یہ پکی بات. اور وہ یہ ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کے ورغلانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جب وہ شیطان شیاطین میرے پاس آئیں مجھے ورغلانے کے لیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ وظیفہ حضور کو سکھایا گیا. لوگ آج وظیفے پوچھتے ہیں، یہ پڑھنے کا وظیفہ یہ ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ سارے وظیفوں سے مستغنی ہو جائیں گے. جس نے یہ وظیفہ اختیار کر لیا اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں. نیکی کرنے میں سستی، نماز کے لیے اٹھنے میں سستی ہو رہی ہے، آپ زبردستی پڑھ لیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پانچ دفعہ سات دفعہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں کیسی ہمت ہوتی ہے. گناہ کا موقع آ گیا، فوراً یہ دعا پڑھ لیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پڑھیں اس کو تین دفعہ، پانچ دفعہ، سات دفعہ پڑھیں، زبردستی پڑھیں، زبردستی. اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ اللہ والوں کی علامت بیان فرمائی قرآن کریم میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اہل تقویٰ وہ ہے جب ان کو شیطان ورغلاتا ہے تو تذکروا، وہ زبردستی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون، بس فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ہم فوراً ان کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. گناہ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ہم بچا لیتے ہیں ان کو زبردستی ذکر کرنے کی برکت. تذکروا یہ باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت تکلف ہے. تذکروا کا مطلب یہ ہوا، دل نہیں چاہ رہا ہمیں دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے حرام لذت فراہم کرو، گناہ کی لذت فراہم کرو، مگر وہ زبردستی کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، زبردستی اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتے ہیں. تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو تو ایک آسان طریقہ اور بھی ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ دوسرے درجے کا ہے، لیکن پہلے درجے کا نہیں ہے، دوسرے درجے کا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. کیونکہ یہ قرآن میں، یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان ورغلائے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے. تو اللہ کی پناہ مانگنے کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، یہ پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی. جب اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی تو گناہ سے بچنے کی ہمت آ جائے گی، یا نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیں گے جس نیکی سے سستی پیدا ہو رہی ہے. لیکن یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دوسرا درجہ ہے اس کا، پہلا درجہ نہیں ہے. پہلا درجہ اسی کا ہے, رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بلاغت کا اصول سن لیجئے, ان کثرت المباني تدل على کثرت المعانی. حروف کی زیادتی, حروف کی کثرت معانی کی کثرت کو مستلزم ہے. اور رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون میں حروف زیادہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مقابلے میں. جب حروف زیادہ ہیں تو معانی بھی اس میں زیادہ ہوئے, جب معانی زیادہ ہیں تو برکتیں زیادہ ہوئیں, تاثیر زیادہ ہوئی, قوت زیادہ ہوئی, اس وظیفے کی قوت زیادہ ہو گئی, اس وظیفے کی برکت زیادہ ہو گئی, اس وظیفے کی تاثیر زیادہ ہو گئی, تاثیر میں بھی بڑھ گیا. بس ان کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی, اس لیے رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بس یہ پڑھ لیں, یہ یاد دلانا, اس کو کروا کے چھپوا کے تقسیم کرا دیں گے, اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں. آپ یہ وظیفہ بس اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں, ہر نیکی کے وقت آپ اس کو پڑھ لیں, نیکی میں سستی پیدا ہو رہی ہو یا گناہ سے بچنے میں مشکل ہو رہی ہو, فوراً اس کو پڑھیں اور زبردستی پڑھ لیں, دل نہ چاہے تب بھی پڑھ لیں. یہ تقوی متقی بننے کا بہترین نسخہ ہے. بس ایمان تو ہے, تقوی مل جائے برکات کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب چند اعمال سن لیجئے, پانچ اعمال ہیں, اختصاراً میں ذکر کرتا ہوں. ہمارے حضرت کی خاص تعلیم ہے یہ, ان پانچ اعمال کو اختیار کر لیجئے, انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے, اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. نمبر ایک, قرآن درست کر لیں, قرآن درست کر لیں, قرآن درست کر لیں. آپ انگلش کا کوئی ورڈ آپ پروناؤنس کریں غلط ہے, کوئی لفٹ کو کوئی لیفٹ کہہ دے تو آپ کیا کہیں گے, یہ لفٹ ہے بھائی, لیفٹ تھوڑی ہے, لیفٹ تو بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, لفٹ لفٹ ہوتا ہے, لیفٹ لیفٹ ہوتا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, یہ پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو ایسی, لفٹ کو لیفٹ نہ کہو, یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے. انگریزی پر ایسی محنت اور اللہ کے کلام پہ کوئی محنت نہیں, اس کو جیسے چاہو پڑھو. تو بھائی اپنا کلام درست کر لیجیے, قرآن کریم درست کیجیے, خدا کے لیے اس شرم سے بچیں جو قیامت کے دن ہوگی. اس دن انبیاء علیہم السلام, آج کسی کا رزلٹ میں کوئی فیل آ جائے وہ بتاتا نہیں ہے, چھپاتا ہے, اور قیامت کے دن چھپانا ممکن نہیں ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, ساری کی ساری انسانیت کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے, اس میں انبیاء بھی ہوں گے, تمام انبیاء بھی ہوں گے, تمام اولیاء کرام ہوں گے, فقہا ہوں گے, محدثین ہوں گے, سب کے سامنے اگر ہم فیل ہو گئے, ہمارا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا, کتنی شرم آئے گی ہمیں, اور وہ شرم ہم چھپا بھی نہیں سکیں گے, ماں کس سے منہ چھپائیں گے. یا قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا, تو وہ جو شرم آئے گی وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن درست کریں. نمبر دو, اپنا حلیہ بھی درست کریں. نمبر ایک, قرآن بھی درست کریں. نمبر دو, اپنا حلیہ بھی درست کریں, ظاہری حلیہ بھی درست کریں. جیسا ہم ظاہر بنائیں گے ویسا ہی یہ باطن بنے گا, جیسا ظاہر بنائیں گے ویسا باطن بنے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. لہذا ظاہر ہم اللہ والوں کے جیسا, نیک لوگوں کے جیسا, انبیاء علیہم السلام کے جیسا ظاہر بنا لیں. وہ کون سا ظاہر ہے؟ مونچھیں یا تو بالکل صاف رکھیں, یا جس کو رکھنی ہو وہ اوپر کے ہونٹ کے کنارے سے پہلے پہلے تک اپنی مونچھوں کے بال رکھیں, یہ داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھیں, اور ایک مٹھی سے جو زیادہ ہو جائے اس کو کاٹ لیں. ایک مٹھی کی مقدار میں پہنچنے سے پہلے اس کو کاٹنا جائز نہیں, حرام ہے. اور یہ جو داڑھی کا بچہ ہے یہ ہمیشہ چھوٹا ہی رہتا ہے, اس کا رکھنا بھی واجب ہے. یہ جو ہے نا یہ ریش بچہ بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس کے یہ دونوں طرف جو بال ہیں ان کا بھی کاٹنا درست نہیں. یہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ونطف الفنیقین بدعۃ وهما جانب الانفقۃ. یہ جو فتاوی شامی میں کہ یہ جو اس داڑھی کے بچے کے دائیں طرف اور بائیں طرف چھوٹی سی بالوں کی لکیر سی ہوتی ہے اس کا بھی کاٹنا درست نہیں, اور یہ فنیقین, اس کو فنیقین کہتے ہیں عربی میں, اور یہ جانب الانفقۃ ہوتے ہیں, یعنی یہ جو داڑھی کا بچہ ہے اس کو انفقہ کہتے ہیں, اس کے دونوں طرف کے جو بال ہیں ان کا کاٹنا بھی درست نہیں, نہ اس کا کاٹنا درست نہ اس کے دونوں طرف کے بال کاٹنا درست. اور جس کے یہ بال ہوں, حضرت فرماتے تھے کہ تیل لگا کر اس کو سیدھا کر لیں, پانی اور تیل وغیرہ لگا کے ایسے سیدھا کر لیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. تو داڑھی سنت کے مطابق رکھ لیں, مونچھیں سنت کے مطابق ہوں, سر کے بال سنت کے مطابق ہوں, انگریزی بال نہ ہوں, سر کے بال سنت کے مطابق ہوں, سب طرف سے یا تو برابر ہوں, سب طرف سے برابر ہوں, یا چھوٹے چھوٹے کروا لیے جائیں وہ بھی سب طرف سے برابر ہوں, یا پٹے رکھے جائیں, لیکن پٹے نوجوانوں کے لیے نہیں ہیں, بوڑھے لوگوں کے لیے صحیح ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی شلوار پاجامہ لنگی پینٹ وغیرہ اگر پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر رکھے. اگر کسی کو آفس جانے میں اور دفتر جانے میں وہاں لازمی ہو پینٹ وغیرہ پہننی ضروری ہے, پینٹ شرٹ, تو ہم منع نہیں کرتے اس کو, مگر دو شرطیں ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ پینٹ ذرا ڈھیلی سلوائیں, آگا اس میں واضح نہ ہو, ڈھیلی سلوائیں. دوسرا یہ کہ جس رنگ کی پینٹ پہنے اسی رنگ کا موزہ بھی پہن لیں, اور پینٹ کو اس طرح سلوائیں کہ وہ پہننے کی صورت میں ٹخنوں سے اوپر ہو جائے, بس ٹخنے کھل جائے, اتنا بھی کافی ہے. یہ ٹخنے کی ہڈی ہے, اسے بس تھوڑا سا اوپر ہو, کافی ہے, یہ آپ کا واجب ادا ہو گیا. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اتنی پینٹ بنوائیں کہ جو آدھی پنڈلی تک ہو, سختی نہیں ہے بھائی, ہم تو امید دلاتے ہیں, ہم نہیں منع کرتے کہ آپ ایسا آفس میں نوکری نہ کریں گا جہاں پینٹ شرٹ پہننا لازمی ہو, نہ بابا آپ جائیے ضرور کیجئے, مگر تھوڑی سی ڈھیلی ڈھالی پینٹ سلوا لیں, اور اتنی ہو کہ آپ کا جو ٹخنے کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ نظر آ رہی ہو بس. اور اس کو بھی حضرت, ہمارے حضرت فرماتے تھے, اس کا بھی طریقہ سکھاتے تھے کہ جس رنگ کی پینٹ ہے اسی رنگ کو آپ سفید موزہ خرید لیں اور رنگ والے کو دے دیں اس پینٹ کا ایک ٹکڑا اس کے کپڑے کا, وہ اسی رنگ میں آپ کو رنگ کے دے دے گا, آپ وہ موزہ پہن لیں, جب وہ پینٹ پہنے وہی موزہ, جس رنگ کی پینٹ پہنے اسی رنگ کا موزہ پہن لیں, وہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پینٹ تو اوپر اٹھی ہوئی ہے, تو اور آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا. دیکھیں دین کتنا آسان ہے, ہمارے بزرگوں نے دین کتنا آسان کر کے پیش کیا ہے, اور کتنا شریعت کو مزیدار بنا دیا ہمارے اکابر نے. تو اس لیے دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, آپ ٹخنوں سے اوپر رکھیے. یہ بیٹھے ہوں میں, میرے ٹخنوں سے یہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں چادر وغیرہ سے, تو میں گناہگار نہیں ہوں بیٹھنے کی حالت میں, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں گناہ ہے ٹخنوں کا ڈھانپنا, بس آمین. دو حالت, یا لیٹے ہوئے آپ لحاف اوڑھ لیا آپ نے, کمبل اوڑھ لیا, چادر اوڑھ لی, اس سے ٹخنے ڈھک جائیں, لیٹے ہونے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں. بس یہ دو حالتیں ہیں, چلنے کی حالت, کھڑے ہونے کی حالت, اور وہ بھی عورتوں کے لیے ہے, اور وہ بھی مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے, ان کے لیے ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے. الیاز و باللہ, اب خواتین کے ایسے لباس آ گئے ہیں کہ وہ تو وہاں اوپر تک ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں, اتنا اونچا انہوں نے لباس بنا لیا, وہ فیشن. فیشن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سنت اور طریقہ اور شریعت سے آدمی کو دور کر دے, ہر وہ چیز فیشن ہے جو آدمی کو سنت سے اور شریعت سے دور کر دے, بس وہ فیشن ہے. تو اب الٹا مرد جو ہیں وہ اپنے ٹخنے چھپا رہے ہیں, عورتیں ظاہر کر رہی ہیں. ظاہر کس کو کرنے چاہیے اور چھپانے کس کو چاہیے؟ یا اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ المشبہین بالنساء ولعن اللہ المشبہات بالرجال اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں پر لعنت کرے جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں. تو کیا اس عمل میں جو یہ میں نے ایک عمل آپ کو بتایا ہے شلوار کا، اس میں یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں، تو ہم لعنت کے مستحق نہیں ہو رہے؟ اور دوسرے عمل تو اپنی جگہ جو لعنت کے ہیں، یہی ایک عمل لعنت کے لیے کافی ہے. تو بھائی اس کو دو حالتوں میں شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور نمبر چار اپنی نظر کی حفاظت کریں، نامحرموں سے اپنی نظر بچائیں. حضرت کا شعر ہے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. بس نابینا بن جائیے، نظریں نیچے جھکا لیجئے، اور جب کوئی نہ ہو آپ، اب دیکھیے اب میں نظر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی نامحرم نہیں ہے. بس جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. حضرت فرماتے تھے جو ملک اپنی جنگ، حضرت فرماتے تھے یہ جو ہے نا آنکھیں یہ بارڈر ہیں اور یہ دل یہ کیپیٹل ہے، اور حضرت فرماتے تھے کیپیٹل، راجدھانی اور دارالحکومت، اور عربی میں بھی فرماتے تھے عاصمہ. فرمایا لو میں نے چار لغتیں بیان فرما دی، کیپیٹل انگلش میں، راجدھانی ہندی، عربی میں عاصمہ، اور دارالحکومت یہ بھی عربی ہے لیکن فارسی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ فارسی ہو گئی، چار ہو گئی. تو فرماتے تھے میں نے چار لغتیں بیان کر دی. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑتا ہے اس کا کیپیٹل محفوظ رہتا ہے، اور جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ نہیں لڑتا اس کا کیپیٹل محفوظ نہیں رہ سکتا. اور جس ملک کا کیپیٹل محفوظ نہ ہو، اس کے دشمن ملک کا جھنڈا لہرا دیا جائے، تو پھر تو سب سارے ملک پر اسی کا قبضہ ہو گیا گویا کہ. لہذا بد نظری سے شیطان کا جھنڈا کیپیٹل پہ، شیطان کا جھنڈا لگ جاتا ہے، پھر ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے ہیں اور پیر بھی، اور سارے اعضا غلط استعمال ہوتے ہیں. اس لیے بھائی اپنی نظر بچائیں. نظر یہ جو ہے نا، چاہے آپ بد نظری سے بچنے کے لیے نہ بچا رہے ہو نظر کو، نیچے کیے ہو، بد نظری سے نہ بچنا ہو، بس ایسے ہی نیچے کیے ہو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. سمجھا؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت میں ایسی عورتیں ہیں جو نیچی نظروں والی ہیں. لیجئے، جنت میں کوئی گناہ ہے؟ لیکن وہاں بھی انہوں نے نظریں نیچی کی ہوئی ہیں، وہ بھی اللہ کو پسند آ گیا. جنت تو ایسی جگہ ہے، وہاں گناہ نہیں ہے، نہ گناہ کا موقع ہے، نہ گناہ ہے. وہاں انہوں نے نظریں نیچی کی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند آ رہا ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے نہ بھی ہو، بس نظر نیچی ہو، اللہ کو یہ ادا ہی بہت پسند ہے، یہ صفت ہی بہت پسند ہے. بس بھائی اس راز کو سمجھیں، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. اور پانچویں چیز ہے، اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، دل کی حفاظت، دل میں گندے خیالات نہ پکائیں، آئندہ گناہ کی کوئی اسکیم نہ بنائیں. اور آ جائے کوئی گندا خیال تو فوراً اس کا صرف ایک علاج ہے، صرف ایک علاج. اور اگر کوئی دوسرا علاج بتاتا ہے تو وہ باطل ہے، غلط ہے. وہ ایک علاج صرف یہ ہے، عدم التفات، توجہ نہ کی جائے. لہذا کوئی کسی کی حقارت کا خیال، گناہ کا خیال، فاسد خیال، گندے خیالات، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیں. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی، چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. یہ ندی چڑی ہوئی ہے، بارش کے زمانے میں ندیاں چڑھ جاتی ہیں، بس وہ پھر اتر جائے گی. تم ذرا دیر کو خیال ہٹا لو، کسی جائز دلچسپ چیز میں اپنے آپ کو مشغول کر لو، بس جو نفس گناہ کا تقاضا کر رہا تھا وہ بھول جائے گا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ان پانچوں چیزوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مگر یہ چیزیں ملتی ہیں، بتاؤں مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے؟ بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے، کسی اللہ والے کی صحبت سے. دیکھیں مسور ابن مخرمہ سیاہ ستہ کے راوی ہیں، سیاہ ستہ کے، میں صحابی کا قول پیش کر رہا ہوں، سیاہ ستہ کے راوی ہیں، حضور کی صحبت اٹھا لی تھی، زمانہ پایا جبھی تو صحابی ہیں. فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع، ہم لوگ حضرت عمر کی صحبت میں لازم پکڑے ہوئے تھے حضرت عمر کی صحبت کو. کیوں؟ نتعلم منہ الورع، تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں، تقوی سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ مقام کو، تقوی کے اعلیٰ مقام کو ورع کہتے ہیں. اگر ہم نے کسی کی صحبت نہ اٹھائی یہ تقوی، تو ہماری صحابہ سے میل کا ہوا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ تمہارے بعد والے اگر تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے تم نے جن چیزوں کو اختیار کیا، اگر تمہارے بعد والے بھی ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. فقد اهتدوا، تو صحابہ نے تو حضور کی صحبت اٹھائی، حضور کی صحبت کے بعد چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کا دامن پکڑ لیا. دیکھیں حضرت مسور ابن مخرمہ کیا فرما رہے ہیں. تو یہ تقویٰ ایسے نہیں آتا، اس کا راستہ متعین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.